ومن يغرر فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قیامت کے احوال کے سلسلے کا بیان ہو رہا تھا. اس سلسلے میں پچھلے جمعے کو حوض کوثر سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. یہ حوض کوثر وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں بھی کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اس میں نہر بھی شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر سے پلائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس فقراء مہاجرین آئیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ہمیں ان کی صفات بتلائیے کہ فقراء مہاجرین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جن کے چہروں پر مشقت کے آثار ہوں، جو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں کوئی بہت بہت اہم لوگ نہ ہوں، اعلی خاندانوں میں جن کے رشتے نہ ہوں، ان کو لوگ حقیر اور فقیر سمجھیں، صرف اس لیے کہ ان کے پاس دنیاوی مال، دنیا کی جاہ، یہ سب چیزیں نہ ہوں گی، چہروں پر مشقتوں کے آثار ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے ذمے اگر کسی کا حق ہوگا تو پورا پورا ادا کریں گے، اور لوگ اگر کسی ان کا حق کسی کے ذمے نکلتا ہوگا تو پورا نہیں لیں گے، کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں گے. بہرحال یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین کی بتلائیں کہ بلا شبہ دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو چاہے اپنے گھر میں بٹھانے کے لائق نہ سمجھیں، بادشاہوں کے دروازے ان کے لیے نہ کھلیں، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی عزت، توقیر اور احترام ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر یہی لوگ سب سے پہلے آئیں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. اللہم اجعلنا منہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بال تو بکھرے ہوئے نہیں ہیں، اور میرے لیے تو دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور میری تو اعلیٰ خاندان میں شادی بھی ہوئی ہے، یعنی خلیفہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں، چنانچہ میں تو ان میں سے نہ ہوا جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چنانچہ قسم کھائی کہ میں آئندہ اپنے بالوں کو نہیں دھوؤں گا جب تک کہ وہ بکھر نہ جائیں، کپڑوں کو نہیں دھوؤں گا جب تک کہ میلے نہ ہو جائیں. مطلب یہ تھا کچھ نہ کچھ صفات ان کی میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں. غلبہ حال تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان جلیل القدر تابعین میں سے ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے اور بڑے بڑے واقعات آخرت کے بارے میں ان سے منسوب بھی ہیں اور معتبر کتابوں میں درج بھی ہیں. بہرحال یہ صفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے بننے کی کوشش کرے. اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے مال و دولت کا مالک نہ ہو تب بھی اللہ کے احکام کا فرما بردار ہو, تو چاہے دنیا ان کی عزت نہ بھی کرے اللہ کی نظر میں ان کی عزت و توقیر ہوگی. پر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائیں گے. چنانچہ یہاں یہ نہیں کہا کہ مالدار حوضِ کوثر پر نہیں آئیں گے, بلکہ یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ آئیں گے فقراء مہاجرین, اور اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے اہل ہوں گے جن میں ایمان ہوگا, ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس مال و دولت ہو, جنہوں نے جائز طریقے سے دولت کو حاصل کیا ہو, جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہو, جو اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہوں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرتے ہوں, تو یقیناً وہ بھی ان میں شامل ہوں گے. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. یہ وہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ صاحب ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف گھڑی ہوئی بات ہے. ہر آدمی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تم سے اللہ رب العزت سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. ان میں بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھنڈے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی تم نے کیا حق ادا کیا, اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی تم نے کیا حق ادا کیا. تو یقیناً یہ وہ نعمتیں ہیں آج جن کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے. اللہ نے اگر صحت دی ہوئی ہے تو بعض اوقات آدمی کا خیال بھی نہیں جاتا کہ اتنی بڑی نعمت مجھے حاصل ہے. اس نعمت کے ہوتے ہوئے بعض لوگ ناشکری کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا سوال قیامت کے دن ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانچ چیزوں کا سوال ہوگا, آدمی سرک نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی, تم نے کن کاموں میں انہیں خرچ کیا, مال عطا فرمایا تھا, کہاں سے حاصل کیا اور کن جگہوں پر خرچ کیا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. یقیناً آج بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو نعمت شمار نہیں کرتے, لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے بارہا اس قسم کی بات بیان بھی کی ہے, مثال بھی دی. ہمارے ایک دوست ہیں, پانچ چھ سال ہو گئے تقریباً فالج کا اثر ان پر ہوا, اچھے خاصے ماشاءاللہ ہاتھ بھی ہلاتے تھے, چلتے پھرتے بھی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اچانک فالج کا اثر ہوا اور غالباً دائیں حصے پر ہاتھ اور پیر پر اثر ہوا, مفلوج ہو گئے. آج چھ سال بعد بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں, زبان پر بھی اس کا اثر ہے. ابھی اللہ کی قدرت ہے کہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, صاف بولتے ہیں بالکل. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی اکثر پڑھ لیتے ہیں بالکل صحیح, لیکن کہیں کہیں زبان نہیں چلتی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان عطا فرمائی ہے جس کو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا نعمت اس وقت ہونا معلوم ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کہ آدمی کی زبان اٹھ نہ سکے, چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں لیکن اپنا معافی ضمیر ظاہر بیان بھی نہ کر سکے. تو پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی. ابھی کل پرسوں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, لیکن ان کی زبان ابھی بھی بات نہیں کر سکتے, اپنا معافی ضمیر بالکل ظاہر نہیں کر سکتے. میں نے بتایا سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اکثر حصہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, اس طرح کے چند جملے بول لیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کر سکتے. وہ ہاتھ ہمیں صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی بار ہم بلند کرتے ہیں, نیچے گراتے ہیں, لیکن وہ ہلا نہیں سکتے. اور اس کے بعد جب تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے تو اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ ہاتھ ہل گیا. تو ابھی ہم بے اختیار اٹھا سکتے ہیں اسے، تو اس کو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں تو جائیے الحمدللہ کہیں، اللہ تیرا شکر ہے، ہاتھ بھی ہل رہا ہے، پاؤں بھی چل رہے ہیں، زبان سے بول بھی رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی. کاش کہ ہم ان نعمتوں کا استحضار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھیں. جب آدمی نعمت سمجھے گا تو اس کا کیا حاصل ہے؟ زبان کو غلط استعمال نہ کریں، کانوں کا استعمال غلط نہ کریں، ہاتھوں کا استعمال غلط نہ کریں، قلب کا استعمال غلط نہ کریں، پیروں کا استعمال غلط نہ کریں، بلکہ پورے وجود کا استعمال غلط نہ کریں، اس لیے کہ سارا کا سارا وجود ہی اللہ کی نعمت ہے. ابھی ایک صاحب کے یہاں بچی ہوئی، 4 ماہ کے بعد اسے برین ہیمریج ہو گئی، یہاں ہسپتال میں داخل ہوئی، ڈاکٹروں نے اس کی جیب تو ساری خالی کر دی، کچھ نہیں رہا، اور بچی کا لیور جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا، اور آخر میں معذرت کر لی کہ ہمارے بس کی بات نہیں. میرے پاس کل ہی اثر کے بعد ایک صاحب آئے ہوئے تھے، پھر اس کو انڈیا لے گئے، اور ابھی بھی انڈیا میں زیر علاج ہے، تو الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا معاملہ. اب اس کا کچھ معاملہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے میں ہو جائے گا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ پورا وجود نعمت ہے، اور آدمی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کہتا نہیں کسی سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، لیکن جب چھن جائے پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر قیامت کے دن سب سے پہلے نعمتوں کا سوال ہوگا، ان میں ٹھنڈا پانی جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، جو کھانا مل گیا کھا لیا، خاص اہتمام نہیں تھا. لیکن پانی کے سلسلے میں آپ اہتمام فرماتے تھے کہ خاص کنواں تھا جس کا پانی ٹھنڈا تھا، اور وہ پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جاتا تھا. تو اس لیے پانی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے، ان میں بہت بڑی نعمت پانی، اور وہ بھی ٹھنڈا، کہ جب آدمی کے بدن میں جاتا ہے تو ہر بنو منہ جو ہے وہ انسان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ کرے شکر. تو میرا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کے بارے میں سوال کرے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت کے سامنے لایا جائے گا اور وہ سرک نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بھی آتا ہے کہ بکری کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ انسان بے وقت ہوگا قیامت کے دن، اس حال میں لایا جائے گا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم نے کیا کچھ بھیجا؟ تو کہے گا اللہ میاں دنیا میں میں نے بہت کمایا، بڑے پیسے جمع کیے، جتنا مال تھا اس سے زیادہ چھوڑ کر آ گیا. آدمی بہت کم خرچ کر پاتا ہے، اکثر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کو دیتا بھی نہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، بعض اوقات کھاتا بھی اچھا بھی نہیں، اور لاکھوں کروڑوں بینک بیلنس چھوڑ کر دنیا میں روانہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھائی کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہے گا یا اللہ بہت کمایا، جتنا تھا اس سے کئی گنا کمایا، اور بہت کچھ چھوڑ کر آ گیا، آپ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجیے، تو سارا تیرے راستے میں لگا کر آ جاؤں گا. فرمایا بھائی اب تو واپسی کی کوئی بات نہیں، جو آ گیا آ گیا، ایک دفعہ بھیجا ہم نے، اور اس کے بعد اب یہاں سے جانے کا قانون نہیں ہے. اس سے پھر دوبارہ پوچھیں گے پھر وہ یہی کہے گا، تیسری مرتبہ پوچھیں گے پھر یہی کہے گا کہ جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ میں کماتا رہا، اور دنیا میں بہت کچھ چھوڑ کر آ گیا. تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جایا جائے گا. تو بات یہ میرے بھائی، ہم سب بھی اپنے حالت پر غور کریں کہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ بہت کچھ کماتے ہیں، لیکن نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے عزیزوں پر، نہ رشتہ داروں پر، اور نہ دوست احباب پر، اور اسی طرح نہ ضرورت مندوں پر. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم جب آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں، ہمارے پاس کپڑے تک بھی نہیں ہوتے. اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. اسی نے تو یہ نظام بنایا نا کہ کچھ لوگ ہمارے کپڑوں, ہماری ضروریات, ہمارا پانی, ہمارے دودھ, ہماری غذا, ان سب چیزوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ایسی محبت دل میں نہ ڈالتے تو کون ہمارا خیال کرتا؟ یہ اللہ رب العزت ہی کی تو نعمت ہے کہ اس نے ماں باپ جیسی نعمت عطا فرما دی. آج ان کی ہم قدر نہیں کرتے, لیکن جب وہ نہیں ہوں گے پھر سر بھی ٹکراؤ گے تو وہ نعمت نہیں مل سکتی. تو بہت بڑی نعمت اللہ نے جنہیں والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, انہیں چاہیے وہ اپنے والدین کی انتہا درجے قدر کریں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی خود ماں باپ بنتا ہے, باپ بھی بنتا ہے, ماں بنتی ہے عورت, تو پھر اسے قدر ہوتی ہے اپنے بچوں کی, اور پھر اسے چاہیے تو یہ کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے, لیکن بعض اوقات پھر بھی نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں, اور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام, کیا تم نے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے, اے اللہ رب العزت والجلال, میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, آپ کی طرف بلایا, آپ کے ایک ہونے کو کہا, لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا, اور اتنے عرصے میں نے جو ہے وہ دعوت دیتا رہا میں, لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی. اب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا کہ ہاں بھائی تم تک میری دعوت پہنچی, میرے رجال اور میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تم تک آئے؟ اور خاص طور پر چونکہ اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تم تک بات پہنچائی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں, جھٹلا دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ہم تک دین پہنچائی ہی نہیں, آپ کی طرف دعوت ہی نہیں دی. تب اللہ رب العزت فرمائیں گے بھی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں امت محمدیہ میری گواہی دے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت بنایا تھا کہ ہم لوگوں پر بھی گواہی دیں گے وہاں. تو وہ امت کہے گی کہ بھائی ان کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, ہمارے بعد آئے ہیں یہ تو بہت, تو ان کی گواہی ہمارے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہاں بھائی تم گواہی کیوں دے رہے ہو, کیسے دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے, انہوں نے دین کی دعوت دی, لوگوں کو بلایا دین کی طرف, لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا, ان کی بات کو نہیں مانا, انہیں جھٹلایا, اور پھر اس بات کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دیں گے. تو آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. پھر صرف اسی امت کی نہیں, باقی انبیاء اور امت پر بھی یہ امت گواہ ہوگی, گواہی دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں, اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي وإلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے عیسیٰ, حضرت مریم کے بیٹے ہیں, بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا, اس لیے ماں کے نام ہی سے منسوب ہیں. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله, کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو؟ کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بعض عیسائی خدا مانتے ہیں, حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, عیسیٰ کیا تم نے دعوت دی تھی ان کو اس بات کی؟ اتخذوني وامي الهي من دون الله, تو وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو تتال, آپ تو جانتے ہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ سے پوشیدہ نہیں, اور مجھے ایسی بات کا کوئی حق نہیں ہے کہنے کا, یعنی جو بات آپ نے کہی میں تو صرف اسی چیز کی طرف میں نے بلایا, دعوت دی, اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کہا نہیں گیا. اور اگر میں نے کہا ہے تو اللہ آپ سے تو پوشیدہ نہیں ہے یہ بات, آپ تو جانتے ہیں. اور جب تک میں ان میں موجود رہا, میں انہیں دعوت حق دیتا رہا اور میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی باز پرس ہوگی وہاں, اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے, پوچھیں گے, اور امت سے بھی ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں انہوں نے دعوت دی, تو اولاً امتیں جھٹلائیں گی, لیکن پھر امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہوگی اور وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ سے کمتر درجے کے ہیں کہ ان کی گواہی نہیں مانی جا رہی اور امت محمدیہ کی مانی جا رہی. بات یہ ہے کہ وہ چونکہ معاملے کے فریق ہیں, تو معاملے کے فریق جب ہوتا ہے تو اس کی گواہی نہیں لی جاتی, بلکہ اس پر گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا, ورنہ تو یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں سارے انسانوں پر اور ان کو فضیلت حاصل ہے, لیکن اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے ایسا کریں گے. اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے, اور انصاف وہ ہے جو نظر آئے, تو وہ خود سمجھ لیں گے اس بات کو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تک انبیاء علیہ السلام پہنچے اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے, سب نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اپنی نبوت کی طرف کہ میں اللہ ہم اللہ کے نبی ہیں, ہماری بات مانو. اب جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی, یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب. تو میرے عزیز بھائیو, یہ دن آنے والا ہے, اس دن کے آنے کی تیاری ہم نے دنیا ہی میں کرنی ہے, اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے, اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مجھے پہچانیں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا, لیکن جب میرے قریب آئیں گے تو ان کو میرے درمیان جو ہے وہ پردہ حائل کر دیا جائے گا اور پوچھنے پر کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نت نئی چیزیں ایجاد کی, جس کے بارے میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کیا تھا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ آنے والے کون لوگ ہوں گے اور رکنے والے کون لوگ ہوں جن کو روکا جائے گا. اب آدمی خود سوچ لے کہ آج جو اس زمانے میں نت نئی بدعات ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں, نئی نئی باتیں ہم دین میں ایجاد کرتے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں, کل قیامت کے دن ہم کیا چاہتے ہیں؟ خدا نہ کرے کیا اپنے آپ کو حوض سے رکوانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا نہیں چاہتے؟ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نہیں پینا چاہتے؟ تو ضرور غور کرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر کسی بدعت میں رسومات میں مبتلا ہیں تو بچے. ایک چیز تو بدعت ہوتی ہے اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے, شرک. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو آدمی شریک ٹھہرائے, یعنی جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ صفات انسانوں میں یا غیر اللہ میں انسان تصور کرے کہ مثلا فلاں مزار پہ ہم جائیں گے, وہاں خدا نہ کرے سجدے کریں گے, ان سے اولاد مانگیں گے, ان سے رزق مانگیں گے, الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ, تو یہ سارے عقائد شرکی ہیں. وہاں جا کے اسال ثواب تو کرو, اس سے ممانعت نہیں ہے اس کی, اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جانا, قبروں پہ جانا, اس کی بھی ممانعت نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر غلط رسومات کرنا یا ان کو پکارنا, حاجت روا سمجھنا, مشکل کشا سمجھنا, یہ جائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو جتنی بھی بدعات ہیں آدمی ان سے بچے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جن لوگوں نے نت نئی باتیں ایجاد کی وہ مجھ سے دور ہو جائیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی بھی فکر کرے, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے, البتہ ان کو محبت اور پیار اور طریقے سے بات سمجھائے. اس لیے کہ بعض اوقات ہماری سختی سے یا غلط طریقے سے بات کہنے سے وہ سمجھ نہیں پاتے, یا اشتعال میں آ جاتے ہیں, یا ضد میں کوئی عمل کرتے ہیں, تو ہمارا کام انہیں مشتعل کرنا نہیں ہے. بعض لوگ خواہ مخواہ میں ایک چیز, یعنی لوگ تو انہیں بدنام کر ہی رہے ہیں خاص نام سے, اور ہم بھی جب کسی سے تعارف کرائیں اپنا تو اسی اعتبار سے کرائیں, تو یہ مناسب نہیں. اس لیے کہ بھائی لوگ تو جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں, الحمدللہ وہ ہے نہیں, ہمیں تو جگہ جگہ جو ہے معتدل کا خطاب دیا گیا ہے، ہم تو اعتدال والے لوگ ہیں، اعتدال والے. اب اپنے آپ کو ہم اعتدال سے ہٹ کر کچھ اور ثابت کرنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں. اس لیے اس کا لحاظ رکھیں کہ کوئی بات ہم ایسی نہ کہیں، یعنی محبت کے اندر بھی اتنا غلو مناسب نہیں ہے کسی کی محبت میں کہ آدمی اعتدال کا راستہ چھوڑ کر اور کسی راستے کو اختیار کر لے، رہے اعتدال میں. اور یہی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا، آپ معتدل مزاج تھے، اس لیے اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے لوگوں کو جب بات سمجھائی جائے تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالیں جس سے دوسرے لوگ مشتعل ہوں. اشتعال دلانا مقصد تھوڑی ہے، دین کی بات بتلانا مقصد ہے. یا بہت سارے لوگ بعض باتیں پوچھتے ہیں کہ صاحب کل بحث ہو گئی تھی. ارے تم بحث کرتے کیوں؟ دین کی بات سمجھانے والی ہوتی ہے، وہ سمجھا دو، مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہم کوئی داروغہ تھوڑی ہیں لوگوں کے سر پر کھڑے ہو جائیں کہ تم ضرور مانو اور میں ماروں گا. اس قسم کا نہ ہمیں دین نے سمجھایا ہے، نہ اس قسم کا مزاج ہے شریعت کا، بلکہ بات پورے جو ہے وہ صدق و یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دے آدمی. اور اگر وہ نہیں مانتا اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ میں نے تو بات پہنچا دی، اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ ہی دلوں کو بدلنے والے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے لوگوں کو، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے. کتنے لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی. تو خدا نہ کرے اگر کسی کی بات نہ مانے تو وہ ناکام نہیں ہے، ناکام وہ ہے جو حق کو قبول نہیں کر رہا. اس لیے اس بات کی فکر مت نہ کرو کہ ہماری کوئی بات مانے گا یا نہیں مانے گا، اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا دو اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو. تو بہرحال ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کی تیاری ہم آج اس دنیا میں کر لیں. اور یقیناً وہ دن جب آئے گا تو آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب کتاب سامنے رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم دیکھیں گے، کتاب کھول کے پڑھیں گے، ایک اور دوسرے کا فرما اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، جو نام اعمال دیا جائے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہوگا. تو اس وقت کہیں گے یقولون یا ویلتنا، ہائے افسوس، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا، کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوٹی نہیں، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. الا احصاها، مگر اس کو شمار کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا تھا اس میں موجود پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر، ایسا نہیں ہوگا کہ کیا نہ ہو اور اس پر لکھا ہوا ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہوگا وہی اس میں موجود ہوگا، آدمی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہی ہوگا اس میں. اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں فرماتے. اس لیے میرا عزیز بھائی، ہم اپنی کتاب اس وقت لکھ رہے ہیں، ہر شخص مصنف ہے اپنی زندگی کا، ہم جو اعمال اختیار کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے نام اعمال تیار کر رہے ہیں، اور نام اعمال تیار کرنے والے منکر نکیر ہیں، فرشتے ہیں جو ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں تو وہ بھی، سب کے سامنے کر رہے ہیں تو بھی، ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں اور اس کا باقاعدہ، یعنی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اس بات کی طرف رغبت رکھتے تھے کہ ہمارے نام اعمال میں جب کوئی چیز لکھی جائے تو میں اس حال میں ہوں، مثلا نماز کی حالت میں ہوں، یا روزے کی حالت میں ہوں، یا مسجد میں حاضری ہو رہی ہو، تو اس حال میں آدمی جو ہے وہ موجود ہو، اچھی حالت ہماری ہو، کوئی خدا نہ کرے برے اعمال نہ ہو. تو ہم سب کو بھی اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے کہ جو نام اعمال لکھا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور سامنے سے دیا جائے گا، اور جو لوگ برے اعمال جنہوں نے کیے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیں، سامنے سے عطا فرمائیں. اسی لیے ہم جب وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو میں ساری دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اور مستحب ہے ان کا پڑھنا. اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیے. جب آدمی وضو کرے داہنا ہاتھ دھوئے تو یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی، اللہم آتنی کتابی بیمینی. اور جب الٹا ہاتھ دھوئے، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ سے نہ دیجیے گا، بائیں ہاتھ میں، اور نہ پیٹ پیچھے سے دیجیے. اسی طریقے سے جب آدمی مسا کرتا ہے، اللہم ذلنی تحت ذل عرش یوم لا ذل الا ذل عرش، اے اللہ مسا کرتے وقت دعا پڑھ لے کہ اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا فرمائیے، اس دن جس دن کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا، پاؤں دھو رہا ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو صراط پر ثابت قدم رکھیے، جس دن کے بہت سے قیامت کے دن ثابت قدم رکھیے، جس دن بہت سے دن قدم پھسل جائیں گے. تو چھوٹی چھوٹی سی ساری دعائیں ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم منہ کلی کر رہے ہیں تو اس کی بھی دعا ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اس کی بھی دعا ہے، چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ میرے چہرے کو جو ہے وہ روشن فرما دیجئے، جس دن کے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے بہت سے سفید ہوں گے. تو تمام الحمدللہ چیزیں موجود ہیں، اگر آدمی کو رغبت ہو تو یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. وضو سبھی کرتے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتا. جب آدمی ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ دھونے کی دعا پڑھ لے، کلی کر رہا ہے کلی کرنے کی، ناک میں پانی ڈال رہا ہے ناک میں پڑھنا، چہرے میں پانی ڈال رہا ہے وہ دعا پڑھ لے، ہاتھ دھو رہا ہے ہاتھ دھونے کی کر لے، مسا کر رہا ہے مسا کے وقت دعا پڑھ لے، پیر دھو رہا ہے دائیں اور بائیں تو اس وقت دعا کر لے. بتائیے کوئی چیز چھوٹی؟ اب جس شریعت نے ہمیں یہ ساری باتیں بتلائی ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل سے ہمیں یہ ساری باتیں مل گئیں. کوئی آدمی لیٹرین جا رہا ہے تو اس کی دعا، نکل رہا ہے تو اس کی دعا، کھانا کھا رہا ہے تو دعا، کھانا کھا چکا تو اس کے لیے دعا، سو رہا ہے تو دعا، اٹھ رہا ہے تو دعا، بازار میں جا رہا ہے تو دعا، گھر میں داخل ہو رہا ہے تو دعا، سواری پر سوار ہو رہا ہے تو دعا، حتیٰ کہ اگر شادی کی ہے نکاح کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آدمی جب اپنی اہلیہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا. کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے شریعت اسلام نے، ہمیں ایک ایک چیز بتلا دی. مسجد میں آ رہے ہو تو، مسجد سے جا رہے ہو تو، بتائیے کیا چیز نہیں ہمارے پاس. اور یہ وہ چیز ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب جرمن کی ہومیوپیتھک دوا چاہیے ہمیں، پیٹنٹ دوا جو ہو، بند سیل بند. اسی طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیل بند پیک دعائیں ہیں جس میں کسی لفظ کا اضافہ نہیں. ایک وہ دعا ہے جو میں اپنی طرف سے ایجاد کروں، ایک وہ ہے جو آپ اپنی طرف سے کریں، ایک وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائیں کہ یہ مانگ لو. اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم سوچ سکتے ہیں؟ بچے کو نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگ نظر اتارنے کے لیے قرآن مجید کی بعض آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ قلم کی آخری آیات یہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں. آخر کیا جادو ہو گیا کہ بعض اوقات بچہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا اور ایک دم دودھ پینا شروع کر دیتا ہے؟ اس سے پتہ چلا ان کلمات میں وہ اثرات ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. ان کا مؤثر ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے جب کوئی بچہ تندرست ہو جائے، نظر تھی تو نظر دور ہو جائے، بعض اوقات نہیں بھی دور ہوتی تو اس میں بھی اپنا قصور سمجھنا چاہیے. کلام تو وہی ہے لیکن ہماری زبان میں تاثیر نہیں. اب آدمی جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا انشاءاللہ اس میں تاثیر ہوگا. میں نے تو بزرگان دین کو الحمدللہ واقعات میں ہی پڑھا کہ بعض اوقات بعض بزرگان دین جو ہے وہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تعویذ دینے کے لیے کچھ نہیں لکھتے تھے، جو ذہن میں آیا اس وقت لکھ کے دے دیا، کوئی خاص بات نہیں. لیکن ان کے تقوی کی بنا پر، اللہ کے یہاں جو ان کا مقام ہے اس کی بنا پر، اور اللہ کی حکمتیں بھی ساتھ میں، اللہ کی حکمت اگر اس کام کے لیے ہو تو وہ کام ہو جاتا. ایک صاحب بزرگ کے پاس آئے کہ جی وہ میں افیم کا کام شروع کیا ہے، آپ دعا کر دیں. اب بتائیے افیم بیچنے کے لیے اب دعا کرنی تو اچھی بات ہے بھائی، اس کو کہا یہ لے جاؤ تعویذ لا کے دکان پہ لٹکا دینا. افیم بکنی شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا تو آپ نے ایسے تعویذ دے دیا کہ افیم بک رہی اس کی. کہا کہ بھائی میں نے تو کچھ نہیں لکھا، جا کے تعویذ کھول کے دیکھ لو کیا لکھا ہوا. تو اس کو تعویذ کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ جتنے لوگوں نے افیم پینی ہے وہ تو پیئیں گے، یا جن کو ضرورت ہے وہ تو لیں گی، ادھر ادھر سے لیتے ہیں وہ اس سے لے لیا کر. اتنی بات لکھی تھی. اب جس نے لینی ہے وہ تو لے گا، جس نے پینی ہے وہ پیے گا. تو میں نے تو کچھ نہیں لکھا، صرف اتنا لکھا کہ اگر کسی نے لینی ہی ہے اور کہیں سے بھی لینی تو بجائے ادھر ادھر سے لینے کے یہاں سے لے لیا کر. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اثر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی جو ہے وہ فکر بھی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے ہم اس سلسلے میں مدد بھی طلب کریں. میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی اور ہمیشہ کہ آدمی اپنی سی کوشش کرے لیکن سب کچھ اپنی کوشش ہی کو نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگے کہ کوشش تو ہم کرتے ہیں ارادے بھی ہم کرتے ہیں لیکن ہم کیا ہمارے ارادے کیا صبح ارادے کچھ کرتے ہیں شام کو کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے جب ارادہ کرے تو اللہ رب العزت دعا بھی مانگ لے کہ اللہ میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ نماز ترک نہیں کروں گا تو میں ارادہ کیا ہے اس ارادے پر ثابت قدمی عطا فرمائیے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے میری مدد فرمائیے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ نے چاہا تو ہم درست راستے کو اختیار کر لیں گے. ورنہ دیکھیے لوگ بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں اگر آدمی اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے تو یقین جانیے اس کی اصلاح کوئی بھی نہیں کر سکتا وقت کا نبی بھی نہیں کر سکتا. جب تک ہم خود نہ چاہیں تو اپنی اصلاح کی فکر ہو اور اللہ کی مدد بھی مانگے تو انشاءاللہ جب دونوں کام ہوں گے تو بھی سب کچھ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس ابھی آئے چند دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ان کے مرید ہوں. بہرحال جو کام تھا وہ میں نے کیا. اس کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی میں نے ان کو فون کیا کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور تم مجھے ذرا یہ بتا دو کہ یہ جو ہے کام صحیح ہوا کہ نہیں. لیکن میرا خیال آج اتنے دن گزر گئے ابھی تک فون نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں آدمی جائے اور ان سے اپنی اصلاح نہ کرائے تو اس میں بزرگوں کو قصور نہیں ہمارا اپنی ذاتی. بات یہ ہے کہ کسی نے کہا نا کہ بچہ جب اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں تو اپنا سینہ اس کے لیے کھول دیتی ہے. اب بچے میں جتنا تپڑ ہو جتنی طاقت ہو دودھ پی لے. بچے اگر منہ میں دودھ نہ لے یا نہ پینا چاہے تو اس میں ماں کا کیا قصور ہے؟ ماں تو کچھ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے بزرگان دین کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ تو سارے معاملات کو سامنے رکھ دیتے ہیں اب جس کا جتنا جی چاہے اس سے فائدہ حاصل کر لے. تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے اور اعمال صالحہ کی طرف جو ہے وہ سبقت کرنی چاہیے. مبادرت اور مسابقت جو ہے وہ اس میں مطلوب ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست بھی کریں اور فکر بھی کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع ذنوب والخطايا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو باتیں اے اللہ یہاں بیان ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف فرما دیجئے. جو صحیح باتیں ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے اصلاح احوال فرما دیجئے. ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے. اے اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما دیجئے. ہم سب آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارین عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے اللہ رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. صلی اللہ تعالیٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.